الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کے اس ادارے کی سالانہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس سال 3 طلبہ فارغ التحصیل ہو کر عملی میدان میں آ رہے ہیں. اللہ رب العزت اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے، اور جو طلبہ سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں پورے اخلاص اور ایک کامل حرص اور حماس کے ساتھ دعوت دین اور خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بخاری کی آخری حدیث، بلکہ پورا آخری باب آپ نے سنا، اور آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ اس طالب علم نے اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچا کر یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عہد الحدیث کا ترہ امتیاز ہے کہ ان کی ہر بات سند کے ساتھ ہے، ہر مسئلہ سند کے ساتھ ہے. بقول عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ: الاسناد من الدین وضول الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ سند دین میں سے ہے اور سند دین کا حصہ ہے. اگر سند نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص جو چاہتا کہتا. سند نے در حقیقت لوگوں کو لگام ڈال رکھی ہے، اور جو بات لوگوں نے کہنی ہے، کیونکہ سند ضروری ہے، اس لیے انتہائی تحقیق اور انتہائی صحت اور صداقت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بات کہنی. اور یہ صرف عہد الحدیث کا تمیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سند جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. سند کے ذریعے ہر خبر ہر بات پرکھی جا سکتی ہے اور ہر مسئلہ نکھر سکتا ہے سند کے ذریعے. تو اللہ رب العزت اس مبارک سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کی توفیق دے, صحیح فہم عطا فرما دے اور صحیح طریقے سے نشر اور بیان کی توفیق عطا فرما دے. یہ صحیح بخاری ہے جس کو صحیح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل, کہ اس دنیا میں قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری. اور یہ بڑے شرف کی بات ہے, قرآن پاک کے بعد صحت میں سب سے اعلیٰ کتاب صحیح بخاری. اور اس پر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے, جو بعض اہل مغرب نے صحیح مسلم کو بخاری پر ترجیح دی ہے تو وہ ترجیح دینا اصل صحت کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ وہ ترجیح دینا حسن ترتیب کے لحاظ سے, کہ صحیح مسلم کی ترتیب صحیح بخاری سے آسان ہے, سہل ہے, اور صحیح بخاری کی ترتیب اس میں دقت ہے, صعوبت ہے, اور وہاں بڑے بڑے جو علماء اور جہابدہ ہیں وہ اس کا صحیح حق ادا کر سکتے ہیں. ورنہ پوری دنیا متفق ہے کہ باعتبار صحت حدیث قرآن پاک کے بعد سب سے اصح کتاب صحیح بخاری. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدو الوحی کے عنوان سے اپنی کتاب کا آغاز کیا. یہ ایک بڑا طویل سفر اور بڑا بابرکت سفر, اور اس کا آغاز حدیث اخلاص اور وحی کے باب سے کیا, جس میں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, ہر عمل کی صحت اور قبولیت نیت پر قائم ہے, اور ہر شخص کو اس کے عمل سے کیا ملے گا جو وہ نیت کرے گا. تو ہر بندہ عمل صالح سے قبل, ہر نیکی سے قبل اپنی نیت کو اچھی طرح دیکھے اور پرکھے, اور وہ اخلاص کی بنیادوں پر قائم کرے, ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, یہ شرک اصغر ہے اور یہ سب سے خوفناک چیز ہے. تو حدیث اخلاص حدیث نیت ذکر کر کے یہ اشارہ کیا کہ خاص طور پہ جو طلبۃ العلم ہیں وہ اپنی نیتیں درست کر لیں. علم کے میدان میں نیت کے درست کرنے کا معنی کیا ہے؟ دو معنی بڑے اہم ہیں. ایک یہ کہ میں علم اس لیے پڑھ رہا ہوں, صحیح بخاری اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کر دوں, اپنے سینے کو, اپنے ذہن کو, اپنے عمل کو علم سے آراستہ کر لوں, اپنے آپ سے جہالت دور کر دوں. یہ نیت. جہالت دور کیوں کروں, عمل کیوں کروں؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ نیت اخلاص. اخلاص یہ نیت ہے. انما الاعمال بالنیات. اور اس کے بعد بدل الوحی کا باب ہے. وحی اس میں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ دین وحی ہے. ہر عمل کرنے والا اپنا ہر مسئلہ اللہ تعالی کی وحی سے لے، ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اور یہ محدثین کا اسلوب فکر ہے کہ وہ ہر بات اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، ذاتی رائے نہیں ہوتی. دیکھیں وحی کو ماننے اور تھامنے کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی عمل ہے اللہ کی وحی پر، یہ میزہ اور تمید ہے محدثین کا، دعویٰ سب کا ہے. لیکن جب امتحان ہوگا تو آپ دیکھیں گے کامیاب کون ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ وضو میں سر کا مسح کرنا، سر کا مسح وضو کا رکن ہے، سر کے مسح کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اب یہ مسح کتنا کیا جائے، اس میں علماء کی تین رائے ہیں فقہا کی. ایک یہ کہ دو چار بال بھی اگر پانی سے تر کر لیے مسح ہو جائے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ مسح سارے سر کا کیا جائے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ایک چوتھائی سر کا اگر مسح کر لیا جائے تو مسح پورا ہو جائے گا. اب ان اقوال کی دلیل کیا ہے، یہ قول کہاں سے آئے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ فقہا کا اور محدثین کا انداز فکر کیا ہے. جو کہتے ہیں کہ دو چار بال کافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وامسحوا برؤوسکم اللہ کا فرمان ہے، اور یہ با تبعیدیہ کہلاتی ہے. تبعیدیہ کا معنی یوں ہوگا کہ وامسحوا ببعض رؤوسکم، کہ اپنے کچھ سر کا مسا کر لو اور کچھ سر میں دو چار بال بھی کافی ہیں. کوئی سوال کرے کہ بات عیدیہ ہونے کی اساس کیا ہے، یہ تو تحکم ہے، آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ بات عیدیہ. کوئی اس کا قرینہ، کوئی اس کی بنیاد، کوئی اس کی توجیہ تو پیش کرو. نہیں، بس بات عیدیہ. یہ کیسی رائے ہے، یہ کیسی فقاہت. دوسرا قول یہ کہ پورے سر کا مسا کیا جائے. دلیل کہ یہ با تبعیدیہ نہیں بلکہ با زائدہ ہے، وامسحوا برؤوسکم با زائدہ ہے، اے وامسحوا رؤوسکم، اپنے سروں کا مسا کرو. تو اس میں پورے سر کے مسے کی طرف اشارہ. ہمارا سوال پھر باقی ہے کہ با زائدہ ہونے کی دلیل کیا ہے، با زائدہ ہونے کا قرینہ کیا ہے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ ایک چوتھائی سر کا مسا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک بار پگڑی پر مسا کیا، اور پگڑی پر مسا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پیشانی پر بھی مسا کیا، اور پیشانی جو ہے وہ چوتھائی سر کے برابر. ہم بات پگڑی کی نہیں کر رہے، بات سر کی کر رہے. آپ کی دلیل امامہ کے ساتھ ہے اور ہمارا مسئلہ سر کے مسے کا ہے، پگڑی کا نہیں. دلیل اور ہے، استدلال اور ہے. یہ فقہا کا انداز فکر. کوئی کہتا با تبعیدیہ، توجیہ کوئی نہیں. کوئی کہتا با زائدہ، توجیہ کوئی نہیں. اور کوئی کہتا ربع الراس، چوتھائی سر، دلیل کوئی نہیں. اب آئیے محدثین کے طریقے استدلال کی طرف. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو میں باب قائم کیا، باب مسح الراس کلہ، باب مسح الراس کلہ، کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری، پورے سر کا. دلیل کیا ہے، سوال تو قائم ہے نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہاں جو برؤوسکم کی با ہے اس با پر قائم نہیں. با کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی نصوص متعین کریں گے، دلیل متعین کرے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ پورے سر کا مسئلہ کرنا ضروری ہے، اور دلیل کیا ذکر کی؟ حدیث عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام جب سر کا مسئلہ کرتے تو بادا بمقدم راہ سے ہی اپنے سر کے اگلے حصے سے مسئلہ شروع کرتے، اور ہاتھوں کو پھیرتے پھیرتے اپنی گدی تک لے جاتے، پھر وہاں سے لوٹاتے اور ہاتھوں کو پھیرتے پھیرتے جہاں سے شروع کرتے وہاں تک لے آتے. یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ پورے سر کا مسا کی، پورے سر کا، یہ استدلال ہے. اور یہ محدثین کا اسلوب فکر تحکم نہیں ہے، اللہ کی وحی سے استدلال، قرآن و حدیث سے استدلال. تو یہ ہے، ہر مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کا باب قائم کر کے یہ ذہن دیا ہے کہ ہر مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہو سکتا ہے، موجود ہے، حل موجود ہے. اور پھر طلبہ نے صحیح بخاری پڑھی اور پھر ایک ایک باب پر غور کیا ہوگا کہ امام بخاری نے ہر مسئلے کے لیے، ہر ترجمے کے لیے محدثانہ طریقے استدلال قائم رکھا ہے، محدثانہ اللہ کی وحی سے استدلال، اور وحی سے بھی وہ استدلال جو بالکل قرائن اور ظاہر کے مطابق ہو. اب جنہوں نے بات تبعیضیہ بنائی، دعویٰ ان کا بھی یہی ہے کہ ہماری دلیل ومس و برؤوسکم ہے، لیکن بات تبعیضی ہے. جنہوں نے بات زائدہ بنائی اور پورے سر کا مسئلہ بیان کیا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ قرآن پر عمل کرنے کی صورت نہیں ہے. آپ قرآن کی آیت ضرور لے رہے ہیں لیکن تاویل مرضی کی کر رہے ہیں. با کا معنی کیا ہے؟ اس کی اساس دلیل ہے، دلیل تو پیش کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث امام بخاری نے پیش کی، اب اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، یہ با زائدہ ہے، اس میں با زائدہ کا معنی ثابت ہو رہا ہے، قرینہ آ گیا نا، اس معنی کی توجیہ آ گئی. تو پورے سر کا مسئلہ اس لیے نہیں کہ با زائدہ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ پیغمبر اسلام کی سنت اور پیغمبر اسلام کا طریقہ ہے. ومس و برؤوس سے کوئی آیت اللہ کے پیغمبر پر اتری، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اس کا معنی جانتے اور سمجھتے ہیں. پوری زندگی آپ نے کس طرح سر کا مسئلہ کیا، وہ طریقہ ہے، وہ دین ہے، وہ قرآن کی تعبیر ہے، اس آیت کی تشریح اور تفسیر ہے. تو یہ ہے، ہر مسئلہ اللہ کی وحی میں موجود اور ثابت. یہ انداز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ پوری صحیح بخاری میں یہ طریقے استدلال آپ کو بار بار ملا اور آپ نے پڑھا. تو یہ دین، دین وحی ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھام لو. یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم، اس دین کو تھام لو، صراط مستقیم یہی ہے. اب جھول کہاں آتا ہے؟ صراط مستقیم پر چلنے کے سبھی دعوے کرتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم کی دعا سبھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ گمراہ ہیں. صراط مستقیم کی طلب اور شوق کے باوجود گمراہ ہیں، صراط مستقیم ان کو حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کہ صراط مستقیم پر دو شخصیتیں ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک علی صراط مستقیم، انک علی صراط مستقیم. اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم پر، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سورہ یاسین. کہ آپ انبیاء میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر، بلکہ قرآن کہتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار صراط مستقیم پر. ایک شخص اور بھی ہے صراط مستقیم پر، اور وہ شیطان ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر ہی بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر میرے ڈیرے ہوں گے، اور صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اب یہاں دو ذہن آ چکے ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں، اور آپ کے صراط مستقیم پر ہونے کی اساس اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. دوسرا شیطان صراط مستقیم پر ہے، اور اس کے صراط مستقیم ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ مسائل اللہ تعالیٰ کی وحی کے لبادے میں لپیٹتا ہے، مگر اندر اس کی اپنی خرافات ہوتی ہیں. امام بربہاری شرح السنہ میں فرماتے ہیں کہ بدعت کا راستہ ابتدان حق کے قریب ہوتا ہے، حق سے ملا ہوا، حق کے اندر چھپا ہوا. شیطان نے یہ بھی کہا تھا لو زینن لہم، کہ یا اللہ تیرے بندوں کے لیے اپنے راستے کو سجا کر پیش کروں. وہ سجاوٹ اس طرح ہوتی ہے کہ راستہ اس کا اپنا ہوتا ہے، اوپر خول شریعت کا اور وحی کا ہوتا ہے. بدعت اور دینی مسئلہ، یہ دونوں باتیں قریب قریب ہوتی ہیں. اس لیے بدعت کا پہچاننا بڑا مشکل کام، علماء سے مسلسل آپ کو رابطہ رکھنا ہوگا تاکہ بدعت میں اور سنت میں فرق ہو سکے. جن لوگوں نے بدعت اپنائی ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے نصوص وحی سے استدلال کرتے ہیں، مگر وہ استدلال مکمل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ دو چیزیں ہیں جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، ایک عمل دوسرا طریقہ عمل. عمل بھی شریعت ہے اور طریقہ عمل بھی شریعت سے ہے. اب جیسے نماز عمل ہے اور نماز کا طریقہ، یہ بھی تو دین سے لیا جائے گا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی. اب ایک شخص کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا یہ عمل اقیم الصلاۃ کے دائرے میں ہے، لیکن طریقہ شریعت سے ماخوذ نہیں. اب وہ کہتے ہیں نماز تو پڑھ رہا ہوں، دنیا کہتی ہے نماز تو پڑھ رہا ہے، مسجد میں تو جا رہا ہے. دیکھیں بدعت کس طرح ایک ظاہری صحیح عمل میں لپٹی ہوئی آتی. قوم نوح نے 5 بتوں کی پوجا کی جو اصل میں انسان تھے، جب مر گئے تو ان کے فوٹو بن گئے، مورتیاں بن گئیں، ان کی تعظیم شروع ہو گئی، اور یہ سارا کام انہوں نے صالحین کی تعظیم کے دائرے میں رہ کر کی. اب صالحین کی تعظیم شریعت ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے. من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص صالحین سے عداوت رکھے گا، ان کی توہین کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تو شیطان نے اپنا راستہ قوم نوح پر پیش کیا ایک شرعی مسئلے کے خول میں، اور وہ ہے تعظیم صالحین. ان لوگوں نے تعظیم صالحین کے مسئلے کو لیا، اس میں غلو اختیار کیا، اور وہ غلو ان کے لیے بربادی کا باعث بن گیا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، غلو سے بچو، تم سے پہلی قوموں کو غلو نے برباد کر دی. تو تعظیم صالحین کے قول میں یہ سب کچھ ہوا. آج جو لوگ بدعات میں ملوث ہیں ان کا ظاہر اچھائی پر قائم ہوتا ہے. کوئی فوت ہو گیا، قرآن خوانی ہو رہی، قرآن تو پڑھ رہے، کوئی موسیقی تو نہیں گا رہے، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. اب قرآن پڑھنا ٹھیک ہے، شریعت ہے، لیکن یہ طریقہ، یہ اسلوب، یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آؤ. قرآن پڑھنا آپ نے لے لیا شریعت سے، لیکن یہ طریقہ، یہ رواج، اکٹھا ہونا، اجتماعی تلاوت، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں. اب شیطان نے تلاوت قرآن کے خول میں یہ چیزیں لپیٹ کر آپ کو پیش کی. فرق کرنے والے کوئی نہیں، بہت کم لوگ، کیونکہ فرق کی اساس اللہ کے پیغمبر کی سنت، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل فرق ہے. یعنی جو کام آپ نے کیا وہ درست ہے، جو کام آپ نے نہیں کیا وہ باطل ہے، اور یہ فرق کی اساس ہے. کسی کے مرنے پر آپ نے قرآن خوانی کی، قرآن آپ نے پڑھا، پڑھنے کا حکم دیا، لیکن یہ طریقہ آپ سے ثابت ہے. کسی کے مرنے پر تیسرے دن، ساتویں دن، دسویں دن، چالیسویں دن، سال کے سال برسی، لوگ جمع ہوں، قرآن پڑھیں، کہیں چیزیں ملتی ہیں؟ نہیں. تو اصل بات جو محدثین نے فکر دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ پورا دین، دین وحی، عمل بھی، عمل کا طریقہ بھی، آغاز سفر سے لے کر انتہائی سفر تک، سب کچھ قرآن و حدیث سے لیں. اور یہ بات بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے دیتی، اس لیے علماء سے رابطہ، تاکہ مسائل کی تشخیص ہوتی رہے اور فہم صحیح بنیادوں پر قائم ہو. فہم کی کمی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے اسے دین کا فہم دیتا ہے. صرف دین نہیں، دین بہت سے لوگوں کے پاس، اصل چیز دین کا فہم اور صحیح فہم ہے، یہ بہت کم لوگوں کو حاصل. تو اصل چیز دین نہیں، دین کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن صحیح دین کا فہم اصل نعمت یہ ہے، جس کا پیغمبر علیہ السلام ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اس کو دین کا فہم دے. تو دین اور ہے اور فہم دین اور ہے. دین کے نام پر حدیث میں آتا ہے کہ لوگ بہت بہت کام کریں گے. وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری یہ امت، اس کی تمام تر سعادت اس امت کے پہلے دور میں، صحابہ کا دور، اور جو بعد کے دور ہوں گے اس میں فتنے ہوں گے، وہ امور، اور ایسے ایسے کام ہوں گے دین کے نام سے، تن کے رونا، کہ تم اگر دیکھو گے انکار کر دو گے. آپ صحابہ سے فرما رہے، نام دین کا ہوگا، لیبل دین کا ہوگا، اور لوگ دین سمجھ کر وہ کام کریں گے، تم اگر دیکھو گے تم انکار کر دو گے. رجب کا مہینہ گزرا ہے، اس میں امام جعفر صادق کے نام کے کونڈے، کوئی ہے دین؟ شب معراج کو جاگنا، دن کو روزے رکھنا، کوئی ہے دین؟ اب تم یہ عمل دیکھو گے، لوگ کہیں گے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، رات جاگ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جعفر صادق کے کونڈے مال خرچ کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یہ سارا حق ہی حق ہے. نہیں، کھلانا حق ہے، لیکن اس دن کی تخصیص کر کے بدعت. رات کو جاگنا حق ہے، لیکن شب معراج کی تخصیص کرنا بدعت. روزے حق ہیں، لیکن معراج کی مناسبت سے روزے کی تخصیص بدعت. فرمایا کہ تم ان امور کو دیکھو گے انکار کر دو گے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہاں کا مجھے علم نہیں ہے، انشاءاللہ یہ مقامات محفوظ ہیں، مگر کراچی میں بے شمار چوکوں اور چوراہوں پر بیت اللہ کی شبیہ بنا کر لوگ رکھتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے روضے کی شبیہ بنا کر رکھتے ہیں، اور لوگ باقاعدہ آتے ہیں، چھوتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، بعض طواف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. یہ دین ہے، کہیں سے دین ہے؟ یہ صحابہ کے دور میں تھا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم سے یہ بات ثابت ہے بالکل. تن کے رونا، بعد میں ایسے ایسے دور آئیں گے لوگ دین کے نام پر ایسے ایسے کام کریں گے کہ تم دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کہاں کا دین ہے. اب کراچی میں بعض علاقوں میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو لوگ عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ. یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت اور غلاظت ہے جو بہت بڑا مہلک ہے. کیونکہ بدعت کے لیے احکام بڑے شدید ہیں. بدعتی انسان سیدھا سیدھا اللہ کے دین کا باغی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے پورا دین بنا دیا، میں نے دین مکمل کر دیا، میں اس دین کا محافظ بھی ہوں. اور بدعت انسان کہتا ہے کہ نہیں یا اللہ، تو نے پورا دین نہیں بنایا، نعوذ باللہ، فلاں بات کم ہے، فلاں بات کم ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے مکمل کر دیا. بدعتی کہتا مکمل نہیں کیا، فلاں کمی فلاں کمی. ہے نا بغاوت کا راستہ، کتنی بڑی جرت ہے. اس لیے بدعتی انسان کی اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک بندے کو بدعت کے جال میں پھنسا لے، شرک یا بدعت، یہ جال پھینک کر اسے پھنسا لے. اگر بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے یا بدعت میں پھنس جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ شاباش، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو پورا پورا پکا پکا میرا چیلا بن چکے. اب جا کے ہر سال حج کر کے آ، ہر مہینے عمرہ کرنے چلا جا، مسجدیں بنا، مدارس بنا، نمازیں پڑھ، تہجد پڑھ، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ بدعت کی موجودگی میں کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اتنا خطرناک راستہ ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذہن ہم طلبا کو دیا ہے کہ یہ دین دین وحی، دین دین وحی. اور یہ رد ہے اہل الرائے پر جو کہتے ہیں کہ لو عملنا بكل حدیث لم صد باب الرائے، اگر ہر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا. نہیں، رائے نہیں، رائے کا دین میں کوئی مقام نہیں. اتہم الرائے فی دینکم، اپنے دین میں رائے کو الزام دو، متہم کرو، رائے کی کوئی حقیقت نہیں. یہ دین دین ہے وحی، یہ دین زنون کا اور تخرصات کا نام نہیں ہے، اراء الرجال کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین اللہ رب العزت کی وحی کا نام. اور صحیح بخاری میں ساتھ ساتھ یہ ردود چلے آ رہے ہیں. امام بخاری کے بیشتر تراجم گمراہ فرقوں کی تردید کے لیے. کتاب الوحی اہل الرائے کا رد، آگے علیہ السلام بالکتاب والسنہ اہل الرائے کا رد، کتاب الایمان ایک فرقہ مرجئہ اور کرامیہ ان کا رد، جو عمل کو ایمان نہیں مانتے، حنفیہ عمل کو ایمان نہیں مانتے، ان کا رد. کتاب الحیل آخر میں کتاب التوحید، جہمیہ کا، قدریہ کا، جبریہ کا، معتزلہ کا، اشاعرہ اور ماتوردیہ کا رد. اور یہی زمین کی زینت ہے اہل حق. اللہ نے اہل حق کو زمین کی زینت بنایا ہے، وہ لوگ ہیں جو دین کو صاف کرتے ہیں بدعات سے، خرافات سے، ملاوٹوں سے. اور یہ جو خلط ملت ہے اس سے دین کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، یہ ان کی دعوت کی اساس ہے، ان کے منہج کی اساس ہے. اور صحیح بخاری میں یہ پورا رنگ موجود ہے اور پوری تربیت موجود ہے. صحیح بخاری پڑھنے والے، ان کے اندر وہ تفقہ پیدا ہوتا ہے جس کی اساس اللہ کی وحی، وہ فقہ جس کی اساس اللہ کی وحی، وہ فقہ نہیں جس کی اساس رائے پر ہو اور جھوٹ پر ہو. ایک فقہ تو یہ ہے نا کہ لوگ فخر سے کہتے ہیں ہمارا امام اتنا باصلاحیت ہے کہ لکڑی کے اس ستون کو سونے کا ثابت کر سکتا ہے. یہ فقہ ہے، اس کو فقہ کہا جائے گا. ستون لکڑی کا ہے، آپ کہیں سونے کا ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹ ہے؟ تو کیا جھوٹ بولنا فقہ ہے؟ یہ فقہ نہیں، یہ فقہ نہیں. فقہ تو کتاب و سنت کی بنا پر ہوتی، یہ تو اللہ کا نور ہے. کتاب و سنت سے مسائل کا استخراج اللہ کا نور، صحیح بخاری تھے یہ، فقہ آپ کو حاصل ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. فقہ البخاری فی تراجم ہی، بخاری کی فقہ ان کے ابواب میں موجود ہے. بڑے عظیم استدلال، یہی جو باب مسرات کلے ہی، لفظ کلے ہی لگا کر کیا کچھ ثابت کر دیا، ایک چھوٹا سا لفظ ساتھ لگا کر کس کس کی تردید کر دی، اور کس طرح ایک محدثانہ اسلوب سے ایک فقہی مسئلے کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث ثابت کیا، اور یہ سمجھایا کہ طریقہ استخراج جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف با پر بحث کریں، وہ تو تحکم ہے. جو حرف آپ بنائیں گے، جو اس کا معنی دیں گے، اس معنی کی کوئی اساس ہونی چاہیے، کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی قاعدہ پیش کیجیے، کوئی دلیل، کوئی توجیہ پیش کیجیے. امام بخاری نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پیش کی، تو یہ پورے کتاب کو پڑھنے سے یہ صلاحیت پیدا ہوتی، ایک طریقے استخراج، قوت استنباط، مسائل کو کتاب و سنت سے ثابت کرنے کا ملکہ، کسی میں کم کسی میں زیادہ. یہ صحیح بخاری کے اہم ترین فوائد میں سے ایک فائدہ. تو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی، اس ادارے میں صحیح بخاری مشائخ نے پڑھائی، شیخ عبد القیوم حافظہ اللہ نے اور شیخ محمد رحیم حافظہ اللہ نے اپنے طلباء کو صحیح بخاری کا درس دیا، اور آج یہ خوشی کا موقع ہے کہ یہ طلبہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پورے اخلاص کے ساتھ جد و جہد کرنے کی توفیق دے، یہ دین کے مبلغ اور داعی بن جائیں، بالکل سلفی قواعد اور بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو انحراف سے بچائے، اعتدال اور استقامت کے راستے پر قائم رکھے. پوری کتاب پڑھائی جا چکی، بس یہ آخری باب باقی بچا، جس میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت کے حوالے سے ایک باب قائم کیا، باب قوله تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کا حساب لینے کے لیے عدل کا میزان بھی قائم کریں گے، ترازو، عدل کا ترازو قائم کریں گے، عدل کا، انصاف کا نہیں. کچھ لوگ اس کا ترجمہ انصاف کرتے ہیں، انصاف اور ہے، عدل اور ہے. انصاف کا معنی کیا ہے؟ انصاف نصف سے ماخوذ ہے، نصف، نصف کا معنی آدھا. کسی چیز کے بارے میں دو شخص اختلاف کریں، ایک کہے میری ہے، دوسرا کہے میری، فیصلہ کسی شخص کے پاس گیا، وہ کہے چلو جھگڑا چھوڑ دو، آدھی تم لے لو، آدھی تم لے لو، یہ انصاف ہے. اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرے گا کہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے آدھا آدھا لے لو، اللہ تعالیٰ عدل کرے گا. عدل کا معنی یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا مستحق ہے وہ اس کو ملے. عدل کا معنی یہ ہے کہ یہ چیز اگر تمہاری ہے تو تم کو ملے، اور تمہاری ہے تو تم کو ملے، یہ نہیں کہ آدھی تم لو آدھی تم لو. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا، ہر چیز سے باخبر. تو قیامت کے دن وہ عدل کا میزان قائم کرے گا، اور یہ میزان عدل جو ہے بندوں کے اعمال کو تولیں گے، یہ میزان عدل بندوں کے اعمال کو تولے گا. اور یہ بھی حساب و کتاب کا ایک مرحلہ ہے، پہلے حساب و کتاب ہوا اعمال کی گنتی کی شکل میں، اعمال کی گنتی کی شکل میں، کبھی زمین گواہی دے رہی، کبھی بندے کے اعضاء گواہی دے رہے، کبھی وہ فرشتہ گواہی دے رہا ہے جو اس کو ہانکتا ہوا اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے. بجات کل نفس معها سائق وشہید، ہر شخص پر دو فرشتے ہوں گے، ایک اس کو ہانکنے والا، دوسرا اس کی اعمال کی گواہی دینے والا. اور کبھی اس کے صحائف کھول لیے جائیں گے، جو فرشتوں نے صحیفے تیار کیے ہیں وہ کھل جائیں گے، بندوں کا ایک ایک عمل درج ہے، نیکی ہو یا بدی، ایک ایک عمل درج. اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو، کسی چیز کو بھولنے والا نہیں. ابو دردا کا قول ہے البر لا یبلا والاثم لا ینسا، کوئی نیکی بوسیدہ نہیں ہوتی اور کوئی گناہ بلایا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کو نیکی بھی یاد ہے اور ہر گناہ بھی یاد ہے، اس اللہ نے حساب لینا. اب تک یہ سارا معاملہ اعمال کی گنتی کی شکل میں، اب یہ ایک نیا مرحلہ بڑا ہیبت ناک اور خوفناک، اللہ عدل کا میزان قائم کرے گا. اس میزان کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں اور ایک میں گناہ رکھ کر تولے جائیں گے. گنتی کافی نہیں تھی، گنتی کافی تھی اور معنوں میں. کس معنی میں؟ مثلا نمازیں پانچ فرض ہیں، ایک شخص نے چار پڑھی تو چار نمازیں قابل قبول نہیں، ایک نماز نہ پڑھنے سے چار نمازیں ضائع ہو گئی. تو گنتی کا حساب بھی اس کا ایک معنی ہے. زکات جو فرض اس پر تھی وہ ایک لاکھ بنتی، اس نے دیے 50,000، تو یہاں جو باقی 50,000 نہ دینے کی بنا پر اس کا عمل برباد ہو گیا. روزے 30 ہیں مہینے بھر کے، اس نے رکھے ہیں 20، جو 10 چھوڑے ہیں اس سے 20 روزے بھی برباد ہو گئے. تو اعمال کی گنتی کا بھی ایک معنی ہے اور ایک فائدہ ہے. اب اگر اعمال پورے ہیں، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکات پوری ہے، ابھی نجات نہیں ہوئی، اب اللہ تعالیٰ تولے گا ان اعمال کو اپنے ترازو میں ڈال کر کہ ان کا اعمال بھی پورا ہے، ان کا معیار بھی پورا ہے یا نہیں. گنتی تو پوری ہے، معیار بھی پورا ہے یا نہیں. معیار کیا ہے؟ ہر عمل قائم ہو اخلاص پر، انما الاعمال بالنیات. معیار کیا ہے؟ ہر عمل مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد. تو میزان بندے کے اعمال کے معیار کو چیک کرے گا، اگر عمل ہے اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل مسترد ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اخلاص ہے عمل میں لیکن سنت کی اتباع نہیں ہے، وہ بھی رد ہے، مردود ہے. معیار کا معنی یہ ہے کہ وہ پورا عمل جو انسان آگے لایا ہے وہ اخلاص پر قائم ہو اور پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہو. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وزن اعمال کا یہ مرحلہ کتنا اہم ہے، کتنا اہم اور کتنا دقیق ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ میزان جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر فرق کو ظاہر کرے گا. گناہ اگر بڑھ گئے نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر تو انسان جہنم میں چلا جائے، اور نیکیاں بڑھ گئیں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر تو وہ جنتی. تو یہ میزان کا معاملہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس پر ہم اعمال کو تولیں گے اور تول کر اعمال کے معیار کو چیک کریں گے اور حساب لیں گے. بنضع الموازین القسط یوم القیامۃ، عدل کا میزان قائم کریں. اور یہ باب امام بخاری نے قائم کیا. درحقیقت اس دور میں دو فرقے تھے، ان کی بدعت کو رد کرنے کے لیے، ایک معتزلہ جو میزان کے منکر، یہ عقل پر اپنے مسائل کی بنا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اعمال ترازو میں تولنا ناممکن. ترازو میں وہ چیز تولی جاتی ہے جس کا جسم ہو، نماز کا کوئی جسم نہیں، روزے کا کوئی جسم نہیں، حج کا کوئی جسم نہیں، تو یہ کیسے ترازو میں تولے جائیں گے؟ یہ عقل کا مدرسہ، حالانکہ نقل عقل پر مقدم ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالی نے جو خبر دی ہے میں نے ایسے کرنا ہے، اللہ اس پر قادر، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے آسان ہے. دوسرا گمراہ فرقہ جبریہ، جو کہتے ہیں کہ حساب نہیں، انسان مجبور ہے محض، انسان تقدیر کے آگے مجبور ہے، اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے اور بندوں کے کسب کا کوئی عمل دخل نہیں. بس ختم کر دیتے، امام بخاری نے یہ باب قائم کیا کہ اگر انسان مجبور محض ہے، اس کی حرکت استراری ہے ہر حرکت، تو اللہ تعالیٰ حساب کیوں لے گا، اعمال کیوں تولے گا؟ اعمال کا تولا جانا یہ حساب کی ایک شکل، پھر اللہ اعمال کو کیوں تولے گا؟ اگر ہر انسان کی حرکت استراری، تو یہ امام بخاری کا مدعا ہے، دو گمراہ فرقوں کا رد، اس کے لیے ایک قرآن کی آیت پیش کی اور ایک پیغمبر اسلام کی حدیث. آیت کیا ہے؟ ونضع الموازین القسط یوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میدان قائم کریں، اور حدیث کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان علی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے اللہ کو پیارے، زبان پر ہلکے، اور اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے. ان کلمات کا وزن ہے، اور ایک کلمات بندوں کا عمل ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلام الرحمن ہے، لیکن پڑھنا بندوں کا عمل، بندوں کا قسم ہے، تبھی تو تولا جائے گا. یعنی اس میں اعمال تولے جائیں گے نا، تو بندوں کا پڑھنا ان کا عمل ہے، اس کو تولا جا رہا. تو یہ استدلال امام بخاری کا یہاں قائم ہے کہ یہ دو کلمے اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے، یعنی تولے جائیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، جو اللہ رب العزت کی صفات سلبیہ کا مظہر، اور بحمدہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کا مظہر. ہر صفت نقص سے وہ پاک ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے. ہر صفت کمال اس میں موجود ہے، بحمدہ ہر چیز اللہ کی تعریف کے ساتھ، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اس لیے کہ تمام کمال اللہ کے لیے، اس کمال میں اور کوئی شریک نہیں. اگر شریک ہوگا تو حمد بھی تقسیم ہو جائے گی، حمد بھی اللہ کے لیے کیونکہ سارا کمال اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محدثین کے اس منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ مدارس کا جو سلسلہ جاری اور قائم ہے اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان طلبہ کو مستقبل میں اپنے دین کا سچا داعی اور مجاہد بنا دے، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کریں، اور اللہ رب العزت اس مسئلہ کے حق کی ترویج کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.